وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات محمد وعلى آله. ہم سب کا پیدا کرنے والا آخری رسول سے خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اپنے رخ کو دین اسلام کی طرف بالکل استوار اور سیدھا رکھیں، باطل کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ یہی دین وہ دین ہے کہ جو فطرت انسانی کے بالکل مطابق ہے، اسی پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اسی فطرت کے اوپر۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کبھی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آپ کو میرا موضوع معلوم ہے، معرفت دین۔ جس دین کو آپ مانتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، مگر یہ دین وہ دین ہے کہ اس ذات کا بنایا ہوا ہے کہ جو اور جس کے تمام صفات لامحدود ہیں۔ ان شاء اللہ اس کو عرض کروں گا۔ تو اس کا دین بھی وہ ہے کہ جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، جس کے اصولوں میں تبدیلیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی جس شے کی آپ کو معرفت ہوتی جائے گی، اتنی ہی اس کی قدر ہوتی جائے گی، اور جتنی قدر ہوتی جائے گی اتنا ہی ایمان آپ کا مستحکم ہوتا جائے گا، اور جتنا ایمان آپ کا مستحکم ہوتا جائے گا اتنی ہی زیادہ آپ اس دین کی چلتی پھرتی تصویر بنتے چلے جائیں گے، اور جتنا زیادہ آپ اس کی چلتی پھرتی تصویر بنتے چلے جائیں گے، دنیا کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ آپ کے چہروں کو دیکھ دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتی چلی جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مجلس ہے، یہ سیمینار نہیں ہے۔ سیمینار کا انداز اور ہوتا ہے، مجلس کا انداز اور ہوتا ہے۔ خدا جانتا ہے میں معبود و گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے فلیٹری کی عادت نہیں ہے، میں بھی جاتا ہوں چپکے چپکے مجلسوں میں، لیکن جس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ معزز گھرانے کی بیویاں سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، جس طرح سے لگتاؤں کے لوگوں کے ہجوم اور غول کے غول چلے آ رہے ہیں، اور جو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جو مجلس 2 بجے رات کو ہوتی ہے اس میں بھی ہجوم ایسا ہی ہوتا ہے، اور لوگ اسی طرح سے جاگتے رہتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی محنتیں انشاءاللہ رائے گا نہیں جائیں گی۔ تو مجھے تو ہر سطح فکری اور ہر لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے حضرات کا لحاظ کر کے گفتگو کرنا ہے کہ موضوع بھی میں ادا کرتا جاؤں، اور کوشش کروں کہ ہر لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا آدمی بات کو سمجھتا چلا جائے۔ تو اگر زیادہ میں ٹیکنیکل اصطلاحات استعمال کرنا شروع کر دوں گا، زیادہ سخت زبان استعمال کرنا شروع کر دوں گا، فلاسفیکل لینگویج استعمال کرنا شروع کر دوں گا، تو معاملہ ذرا ٹھیک نہیں رہے گا۔
تو بہرحال
یہ بات آپ سمجھ لیں گے، جیسے میں آپ سامنے رکھ دیا تھا کہ بنیاد دین کی ٹکی ہوئی ہے معرفت کے اوپر۔ اگر آپ سب کچھ کرتے ہیں اور آپ کو دین کی معرفت نہیں ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ جب آپ سب کچھ کرتے ہیں تو کوشش یہ بھی کیجئے کہ دین کی معرفت بھی آپ کو حاصل ہو، کہ جس دین کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ کتنا قیمتی ہے، اس کے اصول کتنے ویلیبل ہیں۔ تو باتوں باتوں میں میں نے سب کچھ آپ کے سامنے کہا، لیکن 3 اصلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اسلام کی بنیادی، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دین لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مشکلیں حل کرنے کے لیے آیا ہے. ساری آپ نے دیکھ لیا، میں نے دو دن بھرپور علماء کی تعریف کی ہے، ابھی اور کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ میں اینٹی علماء ہوں، معاذ اللہ اصفہ اللہ، میری مجھے کہ میں اینٹی علماء ہوں گا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں آج زیادہ تفصیل میں جائے بغیر یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ میں مقلد ہوں مگر متعبد نہیں ہوں. مقلد ہوں میں مگر متعبد نہیں ہوں، میں بھی اپنے دماغ سے کھلی رکھتا ہوں، آنکھیں کھول کر پڑھتا ہوں. تو تعبد کا میں جان بوجھ کے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مسئلہ یہ کہ بس کو میں یوں ہی کہہ دوں تاکہ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ لیں کہ میں مقلد ہوں مگر میں متعبد نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے، آپ بھی سن لیں، ایاکم والفساق من العلماء والمتعبدین من الجہال. دیکھیں وہی متعبد کا لفظ آ گیا. اپنے کو بچاؤ ان لوگوں سے کہ جن کے پاس علم ہے مگر کردار نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں جن کے پاس علم ہے مگر کردار نہیں ہے. اور بچاؤ اپنے کو ان جاہلوں سے کہ جن کے پاس عبادتیں ہیں مگر عبادتوں کی معرفت نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں، آپ سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، اول تو میں اس کے ہی خلاف ہوں یہ فرقوں میں دال بڑھتی رہے یوپیوں میں. میں کچھ نہیں ہوں، واللہ میں کچھ نہیں ہوں، بہت معمولی انسان ہوں، بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، بہت مقدس انسان بھی نہیں ہوں. لیکن یہ ممبر ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں جو آتا ہے اس کو لوگ مقدس سمجھنے لگتے ہیں. اب میں کیا کروں اس کو؟ تو آپ مجھے سمجھنے لگی، مگر میں نے تو بات کھول کر کے آپ کے سامنے کہہ دی کہ میں بہت زیادہ کوئی پائس ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں، گناہگار آدمی ہوں. لیکن پھر بھی مجھے اپنی عمر میں یاد ہے، کراچی گیا، لاہور گیا، ہندوستان کے مختلف شہروں میں گیا، بچہ پیدا ہوا تھا تین چار دن پہلے، کمولا صاحب آپ آئے ہیں، آپ اس بچے کا نام نکال دیجیے. میں کہاں سے نام نکال دوں؟ میں اللہ سے مدد لیتا ہوں، میں قرآن کھولتا ہوں اور قرآن کھولنے کے بعد میں کہتا ہوں اس بچے کا نام یہ رکھ دیجیے. اور پھر میں دس برس کے بعد جاتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے بچے کا نام وہی ہے جو میں نے رکھا تھا. بیس برس کے بعد گیا، معلوم ہوا بچے کا نام وہی ہے جو میں نے رکھا تھا. تیس برس کے بعد گیا، جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کی شادی کرنا ہے، نکاح نامے میں دیکھا کہ وہی نام ہے جو میں نے رکھا ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ مگر ایک معمولی انسان جس کو ذرا سا آپ غلط طور پر مقدس سمجھتے ہیں، وہ اگر آپ کا کوئی نام رکھ دیتا ہے تو پھر آپ اس نام کو بدلتے نہیں ہیں. وہی نام چلتا رہتا ہے، نکاح نامے میں وہی نام لکھا جاتا ہے. پھر جب نکاح نامے بعد بچوں کی ریئر پیل ہوتی ہے تو ماشاءاللہ بچے اپنے والد کا نام وہی رکھتے ہیں جو میں نے رکھا ہے. بھائی میری کیا حیثیت ہے؟ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب ان کے خیال میں ایک نام نہاد عالم دین ان کا کوئی نام رکھ دے تو وہ اپنے نام کو بدلتے نہیں ہیں، تو آپ کا نام بھی کسی نے کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے. کیا نام رکھا ہے آپ کا؟ کوئی دیوبندی بتا دے کہ اللہ نے اس کا نام دیوبندی رکھا ہے، کوئی بریلوی بتا دے کہ اللہ نے اس کا نام بریلوی رکھا ہے، کوئی اہل حدیث بتا دے کہ اللہ نے اس کا نام اہل حدیث رکھا ہے. قرآن پڑھیں، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا ایک ہی نام رکھا ہے، تم مسلم ہو. جب اس نے آپ کا نام مسلم رکھا ہے تو آپ نام کیوں بدل رہے ہیں؟ اگر آپ اتنی ہی سی بات پر عمل کر لیں کہ آج کے پاکستان کے سارے فرقوں کے لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم آدمیوں کا بنائے ہوئے نام نہیں رکھیں گے، جو اللہ نے نام رکھا ہے وہ رکھیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جھگڑا کب ہوگا؟ بریلوی دیوبندی، مقلد غیر مقلد، اور نام لے لیا، میں نام لینا نہیں چاہتا. جب آپ کی آئیڈینٹی کھلے گی کہ آپ کیا ہیں کس فرقے میں, تبھی تو جھگڑا ہوگا. اور جب آپ نام کہیں میں وہ مسلم جو اللہ نے نام رکھا ہے تو باتیں نہیں کھلے گی, تو جھگڑا کے پاس ہوگا. تو یہ سمجھ لیا کہ آپ کا نام اللہ نے ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اور آپ کا مشن کیا قرار دیا ہے؟ ٹو سالو دا پرابلم, ناٹ ٹو کریٹ دا پرابلم. کوئی ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, اللہ کا ماننے والا ہو, اللہ کا نہ ماننے والا ہو, تمہارا مشن یہ ہے کہ جس کو دیکھو کسی مشکل میں اس کی مشکل کو حل کرو. تم مشکل کشا کے ماننے والے ہو. اپنے دین کی معرفت حاصل کریں, پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ ظلم کسی بھی شکل میں اسلام برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے. پوری زندگی آپ کی نمازوں میں گزر جائے, پوری زندگی آپ کی روزوں میں گزر جائے, لیکن خدا نہ خواستہ آپ کی نہیں کسی اور کی, اگر ظلم ہے سرشت میں تو بھول جائیے, کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس لیے کہ جو آپ کے لیے دین اسلام بنانے والا ہے اس کی صفت دوسری توحید کے بعد عدل ہے. دوسرا پوائنٹ ذہن میں رہے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. تیسری بات عقل, نو کمپرومائز پوائنٹ. بے عقلی کی بات کا اسلام میں کوئی گزارا نہیں ہے. اپنے آگے دین کو رکھیے, دین کے آگے عقل کو رکھیے. عقل سے مشکلیں حل ہوتی ہیں, اشارہ کر رہا ہوں, عقل سے مشکلیں حل ہوتی ہیں, جذبات سے مشکلیں پیدا ہوتی ہیں. تو جب تک آپ کا ریشنل اپروچ نہیں ہوگا پرابلم کو سالو کرنے کے لیے مشکلیں حل نہیں ہوں گی. جتنا ایموشنل اپروچ ہوگا اتنی ہی مشکلیں پڑتی چلی جائیں گی. کل میں نے آپ کے سامنے یہودیوں, یہودی نمبر ایک خبیث قوم ہے, میں کب ان کو اچھا کہتا ہوں, لیکن آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اتنا کٹنے کے بعد, پٹنے کے بعد, امریکہ جانے کے بعد ایموشنل اپروچ اختیار نہیں کیا, ریشنل اپروچ اختیار کیا, جذباتی انداز اختیار نہیں کیا, عقل کا راستہ پکڑا. نتیجہ کیا ہوا؟ 3% ہیں پورے امریکہ پر حکومت ہے, پوری دنیا میں ان کا جال پھیلا ہوا ہے, پوری دنیا کو نچا رہے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ملاتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں رلاتے ہیں, کوئی پہچانتا بھی نہیں کہ کون سے پیچھے کام کر رہا ہے. ہمارے لکھنؤ کے ایک شاعر تھے مرحوم منظر لکھنؤ, انہوں نے کہا کہ مر گئے عاشق پر فرشتہ موت کا بدنام تھا, مر گئے عاشق پر فرشتہ موت کا بدنام تھا, وہ ہنسی روکے ہوئے بیٹھا تھا جس کا کام تھا. دوسری جگہ کو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں, وہ مسکرا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو میں مسلمانوں کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں. تو اب دین کی بصیرت اپنے میں آپ پیدا کرنے کی کوشش کریں. جو مجھے آتا ہے معمولی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے, قرآن نے اسی دین کے لیے کہا ہے کہ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے, غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اس لیے ہر وہ شے دین میں کا جز ہے, اپنے دین کو پہچانیں جو آپ کو غالب کرے, جو آپ جس کے ذریعے سے آپ دنیا پر چھا جائیں, جس کے ذریعے سے آپ کی حکومت ہو, مگر ظالمانہ حکومت نہیں, عادلانہ حکومت, جس حکومت میں سب خوش رہیں, مسلمان بھی غیر مسلم بھی, مشکلیں مٹ جائیں. تو اب میں نے اصول بتا دیا آپ کو کہ اگر آپ دین کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چوتھا بنیادی پوائنٹ آپ یہ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ ہر وہ شے کہ جو آپ کو عزت دے وہ دین ہے, ہر وہ شے کہ جو آپ کو خدا نخواستہ ذلیل کرے وہ بے دینی. اب آپ مجھے یہ بتائیے, آج چوتھی بات یاد کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ نالج, علم, ایجوکیشن, تعلیم انسان کو عزت دیتی ہے یا ذلت دیتی ہے؟ جہالت, اگنورینس, لا علمی, ناواقفیت انسان کو ذلیل کرتی ہے یا عزت دیتی ہے؟ ذلیل کرتی ہے. تو وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام نے علم پر جتنا زور دیا ہے, کم سے کم میں جن مذہبوں کا میں نے مطالعہ کیا اس کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کسی نے علم پر اتنا زور نہیں دیا ہے. مگر بیچ میں آگے ملا انہوں نے فرمایا کہ اسلام جب علم کی بات کر, ابھی ان کو بھی تو اپنا اڈا بچانا ہے نا, اگر سارے بچے اسکول جانے لگیں گے تو مدرسوں میں زنجیریں ڈلوانے کے لیے کون جائے گا؟ کہ پاکستان میں کچھ علاقوں میں کہیں جہاں وہ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں, مدرسے ایسے ہیں کہ جہاں بچوں کو زنجیریں پاؤں میں ڈال ڈال کر پڑھایا جاتا ہے. اور آج 21ویں صدی میں بھی جو ملہ بیٹھتا ہے پڑھانے کے لیے وہ بے ہاتھ لے کے بیٹھتا ہے. یہ پتہ نہیں کسی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے. بچے بچوں کو مارنے کی, آپ باہر کے بچوں کو پڑھائیں گے؟ جب آپ مارنے تو وہ تو پڑھنے سے متنفر ہو جائیں گے, ان کو پیار سے پڑھائیں گے. بچے پھول ہیں, ان کو پالیے, ان کو سینے سے لگائیے, ان کو پیار کیجیے, ان کو سمجھائیے. یہ پڑھیں گے ڈنڈے زور سے کہیں پڑھائے گا سکتا ہے. تو ان کا کہ علم سے مراد یہ ہے, بس جس کو ہم علم سمجھتے ہیں یہ بس تمہیں نماز پڑھنا آ جائے بغیر سمجھے ہو کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہو, تمہیں قرآن پڑھنا آ جائے بغیر سمجھے ہوئے کہ قرآن میں کیا پڑھ رہے ہو, تمہیں روزہ رکھنا آ جائے بغیر سمجھے ہوئے کہ اسلام روزہ کیوں رکھوا رہا ہے, تمہیں حج کرنا آ جائے بغیر حج کی گہرائیوں میں گئے ہوئے. حج اسلام کا رکن ہے مگر امام شاہ صدیق فرماتے ہیں اللہ حج میں جتنے مراسم ہیں وہ سب سمبولک ہیں. میں اس سال بھی حج کر کے آ رہا ہوں, پہلی مرتبہ جب میں حج کے لے گیا ہوں کافی پہلے تو اتنا سا تھا شیطان, باقی اس سال گئے ہیں کچھ زیادہ تکلیف لے گئے ضرور گئے ہوں گے, ملے تھے مجھے پاکستان کے بہت سے حالات میں, اتنا سا تھا, تینوں شیطان اتنے سے بڑے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے قد بڑھانا شروع کیا, لمبے ہونا شروع ہوئے, لمبے ہوئے تو اتنا لمبے ہوئے کہ ان کے لیے ایک اوپر اور چھت بنانا پڑی اور وہاں سے انہوں نے گردن نکالی. اس سال جو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اب تک تو وہ لمبان میں اونچے ہوئے ہیں, اب ماشاءاللہ ایک دیوار بن گئی ہے پوری وہاں سے لے کے وہاں تک. ہم نے اس کو بدعت نہیں کہا, ہم نے بھیجا ٹھیک ہے اس کو. اب جب امریکہ سے دوستی ہوگی تو شیطان تو بڑا ہو گئی. ایک لمبی بھائی ٹھیک ہے, اچھا ہے لوگوں کو اینٹیں کنکر مارنے میں آسانی ہو جائے گی, اتنے کھمبے پر انسان لگاتا تو اس میں چلتے گئے پڑے اس کے ضرور جا کے, اب کیسے پڑے جا کے دور سے آپ مار رہے ہیں, تو اس کو تو نہیں پڑتا تھا, مارنے والوں کو پڑتے رہتے تھے, میرے خود پڑے اس سے پہلے والے آج جی. اب نہیں, اب تو لمبی دیوار ہے, پٹاپٹ تراتا کنکریاں جو ہے وہ پڑ رہی ہیں, مینا میں قربانیاں ہو رہی ہیں, یہ سب سمبولک ہے. آپ کو شیطان پر کنکر مارنے کا حق اس وقت ہے کہ جب اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے شیطان کو آپ مار سکے. یہ میں تھوڑی کہا ہے, یہ چھٹے امام کا ارشاد ہے. آیا ایک عثمان کے پاس کر کے کہا کہ کیا کیا یہ کیا یہ کیا کیا قربانی بھی کی میں نے, قربانی کی امام قربانی کی قربانی جانتا بھی ہے کیوں ہوتی ہے, کیا کیوں ہوتی ہے, وہ جمبر ساری ٹائم نے ذبح کر دیا. نہیں, یہ سمپل ہے, یہ علامت ہے. پہلے یہ بتا کہ اس جانور کی گردن کاٹنے سے پہلے تیرے نفس کے اندر جو جانور چھپا ہوا ہے اسے تمہیں ذبح کیا تھا کہ نہیں ذبح کیا. ہر انسان کے اندر آج آپ دیکھ لیں, اللہ, امریکہ سے لے کر افغانستان تک اے ٹو زیڈ, بڑا مسئلہ آ گیا ہمارے سامنے کہ جاہلوں کے اندر جانور چھپا ہوا ہوتا ہی تھا, جو اپنے کو علم کے میدان میں سب سے آگے کہہ رہا ہے اس کے اندر کیسا جانور چھپا ہوا ہے. تو اس جانور کو ذبح کیا تھا کہ نہیں ذبح کیا تھا, اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے, یا سمبولک ہے. تو ان کا بس یہ پڑھ لو کافی ہے. اب میرا مسئلہ کیا ہے, ایک مجلس میں آپ کے سامنے کیا تھا کہ مولا کائنات نے ساتھ کمایا, ان کی تو ہر بات عجیب و غریب ہوتی ہے. فرمایا تھا کہ الناس اعداء لما جہلوا, آپ اس کو آزما لیں کہ انسان جس بات سے جاہل ہوتا ہے وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے. اب چونکہ ملا آج کل کی جو سائنسز ہے ان سے واقف نہیں, وہ فزکس کو نہیں جانتے, وہ کیمسٹری کو نہیں جانتے, وہ ایسٹرانومی کو نہیں جانتے, وہ ایسٹرو فزکس کو نہیں جانتے, اس لیے وہ اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں. جان میں دیکھ لیجیے کتنی مصیبتیں آتی ہیں, جان میں دیکھ لیجیے کتنی مصیبتیں آتی ہیں. میں نے تو آپ کے سامنے اصول عرض کر دیا کہ اسلام مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آیا ہے, مسئلوں کو پیدا کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے. زمانے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو شہر سہولت ہوتی ہے وہ مصیبت کو تبدیل ہو جاتی ہے. اتنی سی بات سن لیجیے آپ, جب آپ پیدل چلا کرتے تھے تو آپ کے پیدل چلنے کے مقابلے میں جب بیل گاڑی ایجاد ہوئی تو وہ نعمت ہے, لیکن اب آج ریل گاڑی کے ایجاد ہونے کے بعد بیل گاڑی مصیبت میں تبدیل ہو گئی. بس اس میں اب ایک ہی آسانی ہے کہ جب چاہیے اتریے, جب چاہیے بیٹھ جائیے, دوسری کوئی آسانی نہیں ہے اس میں. تو زمانے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نعمت مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اسلام چونکہ سہولت پر بیس کرتا ہے, اس لیے اس وقت یہ حکم تھا کہ چاند دیکھو روزہ رکھو, چاند دیکھو اور افطار کرو, لیکن آپ کے لیے دروازہ بند تھوڑی کیا گیا تھا. دیکھنے کسی عملیے کو اٹھا کے آخری شرط کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے تمہیں یقین ہو جائے کہ چاند ہو گیا, دروازہ کھول دیا وائڈ اوپن. تو اب وہ چونکہ سائنسز سے واقف نہیں ہے, لہذا ان کا کہ بس دین یہی ہے, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, نماز اذان بے سمجھے بوجھے, بس یہی دین ہے. اور وہ جو سائنٹسٹ تھے یہ ہماری یہاں ہیں مسلمانوں میں, وہ چونکہ دین کی معرفت نہیں رکھتے, اس نے کہا کہ دین عظیم ہے. میں اپنے کو پہچانتا ہوں, میں اپنی اوقات سے کبھی آگے نہیں بڑھوں گا, لیکن بات آپ کو میں اچھا دوں کہ وہ آج کے علوم کے ماہرین چونکہ اسلام کی رموز سے گہرائیوں کی معرفت نہیں رکھتے, اس لیے وہ اسلام کو مسلمانوں کی پسماندگی کا سبق سمجھتے ہیں. اور ملا چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی برکتوں سے واقف نہیں, لہذا وہ اس کو ساری مصیبتوں کی جڑ سمجھتے ہیں. وہ اس کو نہیں جانتے, وہ اس کو نہیں جانتے. مجھ معمولی سے انسان کی پوزیشن یہ کہ میں ان دونوں کے بیچ میں جو دیوار ہے میں اس دیوار پر بیٹھا ہوا ہوں, میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں, میں دین کو بھی دیکھ رہا ہوں, میں دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں, تھوڑی بہت صحیح, مگر مجھے ادھر کے بھی معلومات ہیں اور مجھے ادھر کے بھی معلومات ہیں. اس لیے میں آپ کو میسج دے رہا ہوں کہ اپنے میں دینی بصیرت پیدا کریں. آپ کا دین دین توحید ہے جو ہمیشہ لڑتے رہے ہیں, ان کو ملانے کے لیے آیا ہے, سپریشن کے لیے نہیں آیا ہے, طلاق دلوانے کے لیے نہیں آیا ہے, ڈائیورس کے لیے نہیں آیا ہے. اسی لیے اس اسلام کا جو سچا ورژن ہے اس میں نکاح آسان ہے, طلاق مشکل ہے. ہمارے یہاں نکاح بہت آسان ہے, وہ تو یہ کہ کچھ آپ کو تماشا دکھایا جائے, اس لیے وہ درجنوں چیزیں پڑھے جاتے ہیں, ورنہ نکاح تو ایک سیکنڈ میں ہو جاتا ہے, ایک سیکنڈ نہیں دو سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. مگر وہ کہیں گے کیا پھول جوڑی چھوڑ گئی, کچھ تو ہونا چاہیے, تو وہی چیزیں بدل بدل کے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, کچھ منتر پنتر سنتے رہتے ہیں, ورنہ نکاح تو ایک سیکنڈ کے اندر ہوتا ہے, ایک سیکنڈ میں نکاح ختم. طلاق ہمارے ایک سیکنڈ میں نہیں ہوتی. جو اسلام جوڑنے کا مذہب ہے, اسلام توڑنے کا مذہب نہیں. تو اس لیے ابھی کل تک انشاءاللہ چلتا رہے گا ذرا یہ بات, جہاں پر بھی کیونکہ میری ٹانگ سیٹی جاری کا مصاحب کم پڑھ رہے ہیں اور میں اقرار جرم کر رہا ہوں تو میں مصاحب کم پڑھ رہا ہوں لیکن آج سے کم نہیں پڑھوں گا, ہنس جاتا ہوں کیا کروں. تو میں کسی بھی قیمت پر آج سے دس منٹ سے کم مصاحب نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, یہ دس دن محرم کے ہیں. یہ تو سب جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں یہ سب آنسوؤں کا صدقہ ہے. وہ آنسو ہی نہیں کیا ہوگا جس نے کیا رکھا ہے, چھوٹ نہیں رکھا ہے, سب اسی کا صدقہ ہے, اسی کا تو پھیلا ہے. تو اب اسلام نے علم پر کتنا زور دیا ہے, جہاں تک پہنچ سکوں گا وہاں تک پہنچوں گا, باقی باتیں کر سکوں گا. دیکھیے اسلام میں بہت سی عبادتیں ایسی ہیں, وقت کم رہ گیا ہے تو مجھے میں مختصر مختصر پیش کروں گا آپ کے سامنے, کہ جو عورتوں پر واجب نہیں ہیں یا سرٹن پیریڈ میں وہ عورتوں سے ثابت ہو جاتی ہیں اور مردوں پر ہیں. ایک مثال دے دوں فقط, جیسے جہاد. دیکھیے بات آپ دھیان رکھیے گا, اللہ کیا کہلائی ہے, ایک جنگ میں جاہد نے جو اہل بیت کا کوئی بہت زیادہ چاہنے والا نہیں ہے, گڑبڑ آدمی لیکن ہے بڑا قابل آدمی, بہت پڑھا لکھا آدمی, مگر اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ جس جن لوگ میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں کہ تاریخ ادب عربی میں قرآن کے بعد اس سے بہتر جملہ نہیں ملے گا, البیان وسلیم طالب لکھا ہے. ایک جنگ میں کچھ بزرگ شخصیتیں سامنے تھیں علی کے مخالف لشکر میں, تو جو لوگ پرسنالٹی سے متاثر ہو جاتے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ یا علی ہیں تو آپ حق پر لیکن یہ اور یہ کیسے باطل پہنچ سکتے, لیکن یہ بھی مسئلہ جاتا ہے اتنے بڑے بڑے لوگ باطل پر کیسے ہو سکتے. تو آپ نے سمجھا کہ اے بھائی تو مخلص ہے مگر تجھ میں سمجھ کی کمی ہے. سمجھتے ہیں کہ شخصیتوں سے حق کو پہچاننے کی کوشش نہ کر, اللہ شخصیتوں سے حق کو پہچاننے کی کوشش مجھے لگا پڑھیے. فرماتے ہیں تعرف الحق تعرف اہلہ تعرف الباطل تعرف اہلہ, پہلے حق کو پہچان الگ کر کے سب سے اور باطل کو پہچان. جب حق اور باطل کو پہچان لے تو پھر جو بھی تجھے حق پر دکھائی دے اسے اہل حق سمجھ. اور جو بھی باطل پر دکھائی دے اسے باطل پر سمجھ. حق اور باطل کو سمجھ, شخصیتوں سے حق اور باطل کو نہ سمجھ بلکہ حق اور باطل کے ذریعے سے شخصیتوں کو اور ان کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کر. تو میں علم کی گفتگو کر رہا تھا اور ذیل میں نے یہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ جو عورتوں پر سے ثابت ہیں, جس میں سے ایک عبادت جہاد بھی ہے. عورت کو میدان جہاد میں برائے جنگ آنے کی اجازت نہیں ہے. اب کوئی خاتون اگر یہ بات کرتی ہیں تو مولا کے ارشاد پہلے سے ہمارے سامنے موجود ہے, بزرگ ہیں محترم ہیں ان کا احترام کرتے ہیں لیکن معصوم تو نہیں ہے. اب ہمیں کوئی اس میں کہنے کی بات بھی نہیں ہے. اسی کراچی میں آپ نے کچھ عرصے پہلے ڈاکٹر بیچارے کس قدر نفیس آدمی تھے, دیوبندی تھے مگر کتنے نفیس انسان تھے, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک یاد ہوگا آپ کو, انہوں نے یہیں کراچی کی تقریر میں کہا تھا, سنی نے کہا, سنی بھی نہیں دیوبندی, آپ یہ تو وہ ٹھیک کریں گے. کیا انہوں نے کہا تھا ریکارڈ آپ موجود ہوں گے, دیکھیے میں موجود تھا میرے سامنے بات ہوں گی, نہیں اسی کراچی میں گئی یہی نشتر تھا کہ ایک علی کی یہ خصوصیت ہے کہ سارے اسلامی مسالک مسلک اس بات پر متفق علیہ ہیں کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا اور جب بھی علی کے مقابلے میں آیا حق ہمیشہ علی کے ساتھ تھا. کیا دینا آپ کو
ہم بھر گئے ہیں کیا کرتے ہیں.
تم نے فرمایا کہ وہ بھی اگر علی کے مقابلے میں آ گئیں تو بھی, یہ ان کے الفاظ ہیں, آپ ٹیپ سن لیں, ویڈیو کیسے سن لیں, کہ وہ بھی اگر علی کے مقابلے میں آ گئیں تو 20 سال تک دوبٹہ آنکھوں پر رکھ کر روتی رہی کہ ہائے یہ کیا غضب میں نے کیا. آج جب نعرے حیدری بلند کرتے ہیں تو میرا خون بہتا ہے مگر منٹ کم ہو جاتے ہیں. منٹ بھی تو کم ہو جاتے ہیں بیٹا. تو اب مثلا جہاد اور تو بس ساخت صرف مردوں پر واجب ہے, صرف میں نے ایک مثال بنے اور بھی باتیں ہیں, صرف ایک مثال میں نے پیش کی جہاد عورتوں پر ساخت. مگر جب ان کی منزل آتی ہے تو رسول کیا فرماتے ہیں کہ وہ اور عبادتیں ہوں گی جو عورتوں میں سے ثابت ہوں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. لیکن جہاں تک علم حاصل کرنے کی بات ہے اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے. جیسے مردوں پر واجب ہے اسی طرح عورتوں پر واجب ہے. بس جلدی جلدی اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں مرد ہوں یا عورت سب پر بعد بلوغ واجب ہوتی ہیں. قبل بلوغ کوئی عبادت واجب نہیں ہے, ہے نا؟ اس میں کوئی آپ کو شک ہے؟ کوئی شک نہیں. شیعہ سنی جو بندی بریلی سبھی کہتے ہیں. اور اس میں 3 سال کی حد بھی معین ہے لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی. مگر جب علم کی منزل آتی ہے تو رسول کیا فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المهد الى الله. وہ عبادتوں کی منزل ہے کہ جو 15 برس کے بعد یا 10 برس کے لڑکی کو لگ جائے تو اس کا وجود شروع ہوتا ہے. لیکن جہاں تک علم حاصل کرنے کی بات ہے تو علم تو بچہ گود میں آئے اور پڑھانا شروع کرو. اور قبر کے کنارے تک اسے پہنچ جاؤ. اللہ اکبر. جس دین میں علم کے اوپر اتنا زور دیا گیا ہو وہی ملت علم کے میدان میں دنیا میں سب سے پیچھے ہو, اس سے بڑی مصیبت ہے عظما. اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس میں بات کو سمجھتا ہوں, بقیہ باتیں میں کل انشاءاللہ حل کروں گا آپ کے سامنے. جب کسی کا وقت آخر قریب آنے لگتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت آپ کو قرآن یاد آتا ہے, جاؤ قرآن اٹھا کے لاؤ سورہ یاسین پڑھو تاکہ یہ ان کی مشکل آسان ہو. کوئی حد نہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. دنیا سے جانے والے انسان نے کان میں وقت آخر اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ رہی ہیں, کوئی بری بات, بہت اچھی بات ہے. لیکن اچھی مخالفت نہیں کر رہا, سب ٹیپ ہو رہا ہوگا, میں نہیں کر رہا ہوں, غلط ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. لیکن اب میں اسے کیا کروں کہ جب میں رسول سے پوچھتا ہوں یا کوئی صحابی رسول سے پوچھتا ہے, مقدس صحابی کو حضور یہ بتائیے کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں 2-3 منٹ کا مہمان ہوں مگر میرے ہوش و حواس برقرار ہیں, تو ان 2-3 منٹوں میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ رسول نہیں کہتے سورہ یاسین پڑھو, پڑھیے آپ ضرور, منع. رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہوش و حواس میں ہو, اپنے سینسز میں ہو, تو یہ 2-3 منٹ کسی علمی مسئلے کے سمجھنے یا سمجھانے میں صرف کر دو. دیکھ رہے ہیں, کسی اکیڈمک پرابلم پر, علمی مشکل پر, علمی مسئلے پر گفتگو میں خرچ. ملا مولا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ملا ہیں مسلمانوں کی بیویاں, مسلمانوں کی بیویاں وائف, جو وہ کہیں اس کا الٹا کیجیے. چل میں بناتے ہیں وہ اصل میں ان کے لیے, جو وہ کہیں اس کا الٹا کیجیے. تو وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, لیکن مولا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا ہے. اب جب رسول مولا ہے ہمارے، رسول نے فرمایا کہ اگر وقت آخر تمہارے ہوش و حواس ہیں علمی مسئلے پر گفتگو کرو. اب سن لیجئے، کوئی کہتا ہے کہ رسول اپنے حواس میں نہیں تھے، جو اپنے حواس میں نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رسول وقت آخر اپنے حواس میں نہیں تھے، اور رسول نے ثبوت پیش کیا کہ میں حواس میں ہوں. اس لیے کہ جب وقت آخر قریب آتا ہے تو کہتے ہیں اے نا علی، جس نے میری گود میں آنکھ کھولی تھی وہ کہاں ہے، تاکہ میں اس کی گود میں آنکھ بند کروں. اے نا علی، علی کہاں ہے؟ علی موجود تھے آگے. حضور ارشاد کہا اپنا کام قریب لاؤ. کام قریب لے گئے، چند سیکنڈ کچھ ہونٹ ہلے. صحابہ کرام یہ سمجھے کہ رسول نے کوئی خاص وصیت فرمائی مولا علی سے. جب علی نے اپنا کان کھایا تو کہا رسول نے کوئی خاص وصیت کی ہے؟ کہا نہیں، وصیت نہیں کی ہے. اب فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ. یہ چند لمحوں میں رسول نے علم کے ہزار باب، ہزار چیپٹرز مجھے سکھا دیے. اب آپ تو راہی کے جانے والے ہیں، آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ خوش ہو گئے. مگر آج کے بچے یا تو کافر ہو جائیں گے یا سچے مسلمان ہوں گے. اس لیے کہ وہ کر رہے ہیں کہ جو اسلام کہتا ہے کہ پہلے سمجھو پھر مانو. آج کے بچے ماننے والے پر تیار نہیں ہے، کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کمزور سمجھو. اور آپ نے ان کو سمجھا نہیں چاہتے تو اسلام کہتے ہی کہ پہلے سمجھو بعد میں مانو. وہ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. کتنے سیکنڈ کے اندر ارے ہزار لفظ تو کوئی کہہ نہیں سکتا بھائی، ہزار چیپٹر، ہزار ابواب علم، کیسے بچوں کو پڑھا دے؟ بچوں کو پڑھاؤ نہیں. زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، دوسرے مذہبوں کے چراغوں کے لمحے کم ہوتی جائیں گی، اسلام کے چہرے کی تابانی بڑھتی جائے گی. ابھی میں ایران گیا تھا سورج سے پہلے، وہاں دیکھیے ایرانیوں میں خرابیاں بھی ہیں، میں نہیں کہتا ہوں معصوم ہوں بالکل، گڑبڑ باتیں بھی آ گئی، لیکن دو باتیں بہت خاص ان میں آئی. دو الزام انہوں نے بحثوں سے نہیں ہٹائیں، اپنے عمل سے ہٹا دیے. ایک تو ایک ہم سے ایک آ جاتا تھا کہ شیعہ حج نہیں کرتے. اب کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں ہے وہ کہے کہ شیعہ حج نہیں کرتے. اب یہ جملہ وہی کہے گا جو جاتے ہو پہلے سے نابینا ہو چکا ہو. جتنا ہجوم ماشاء اللہ پاکستان سے بھی اللہ سلامت رکھتے، اب کوئی نہیں کہتا. تو جواب زبان سے نہ دیجئے، ہمیشہ عمل سے دیجئے. دوسرا الزام یہ تھا شیعوں پر کہ شیعہ قرآن نہیں مانتے. اور وہ ایران نے حافظ ان کا کہ یہ ان کو یہ سزا ملی ہے کہ ان میں حافظ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد انشاءاللہ کل کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ ان میں حافظ ہو ہی نہیں سکتا، بد دعا لگی ہے کسی کی. تو بد دعا کس کی لگے گی بھائی؟ بد دعا انہیں کی لگے گی کہ جن کی روٹی روزی بنتی ہوگی زیادہ حافظوں کے ہونے سے. اور کون بدوا دے؟ ایران نے حافظوں کی، بوڑھوں کی نہیں بچوں کی. یہ بھی ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے ہمیشہ بوڑھوں کے مقابلے میں آٹھ آٹھ نو نو برس کے بچوں ہی کو پیش کیا. ہماری تاریخ ماشاء اللہ. آپ کہاں سے کہاں تک آپ جا سکتے ہیں، چلی جائے آپ کی نظر. ہم نے ہمیشہ بچوں کو پیش کیا ہے، ان کا جواب لے آؤ. اور یہ ہے، یہ سیرت قرآن ہے. قرآن میں بھی سبا مولقا جو سات لمبے لمبے قصیرے ٹکے ہوئے تھے، اس کے مقابلے میں سورہ بقرہ کو پیش نہیں کیا تھا، سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر پیش کیا. اب نہیں کہہ سکتا کوئی کشیوں میں حافظ ایسے حافظ ہوتے ہیں کہ بھول جائیے. جب کہیں مقابلہ ہوتا ہے تو نمبر اول وہی شیلڈ وہی اٹھا لے جاتے ہیں. یہ کام بہت اچھا ہوگا، قرآن کا بڑا کام ہو رہا ہے وہاں. تو تہران میں آیت اللہ خومنی ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام ہے محض القرآن، جب وہاں لے گئے بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. سب کمپیوٹر کے تھرو وہاں پر ریسرچ ہو رہی ہے، وقت کم رہ گیا لہٰذا میں بس سمیٹ رہا ہوں. تو اس میں چلتے وقت انہوں نے مجھے ایک سی ڈی دی. اب سی ڈی تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں، وہ اتنی سی ڈی. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں دنیا کے سات چوٹی کے قرآن پڑھنے والوں کی تجوید میں پورے قرآن کی تلاوت ہے. دنیا کے جو ٹاپ موسٹ سب سے بہتر قاری ہیں، سنی اور شیعہ. میں نے کہا حضور پہلی مبارکباد تو یہی قبول فرما لیجئے کہ ہم مر گئے مگر شیعہ سنیوں کو ایک مسجد میں نہ کر سکے, آپ نے سیڈی میں تو ایک کر دیا کم سے کم, یہاں تو آپ نے ایک کر ہی دیا. میں نے کہا اور کیا ہے؟ کہا کہ سات دنیا کی انٹرنیشنل لینگویجز میں پورے قرآن کا ٹرانسلیشن ہے, انگلش میں, فرینچ میں, اسپینش میں, اور بہت ہو گیا ہے. اور یہ سی ڈی جو ہے کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے ٹیلی فون سے, آپ دنیا کسی کونے میں یہ نمبر ڈائل کیجئے اور یہاں سے آئے گا کہ آپ کس قاری کی زبان سننا چاہتے ہیں, آپ نے اس کا نمبر ڈائل کیا, کون سا پورشن سننا چاہتے ہیں آپ نے وہ نمبر ڈائل کیا, جیسے آپ وہ ڈائل کریں گے وہ پورشن قرآن مجید کا اسی قاری کی زبان میں آپ کو سنائی دینے لگے گا. جب وہ پورشن ختم ہو جائے گا تو کمپیوٹر پوچھے گا اب آپ کس زبان میں اس کا ترجمہ سننا چاہتے ہیں, اس کا بھی کوڈ ہے, آپ نے بٹن دبایا اسی زبان میں آپ اس کا سات قاری سات انٹرنیشنل لینگویجز اور زبانوں میں. تو اب جو حضرات کمپیوٹر پروگرامنگ کی پروسیس سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اس میں تو وقت لگا ہوگا بھائی, سات قاریوں کی ریکارڈنگ جب پورا وہ پڑھیں گے تبھی تو ریکارڈ ہوگا بھائی, بہت وقت لگا ہوگا. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلی سی ڈی کے تیار ہونے میں تو برسوں لگ گئے ہوں گے, لیکن جب پہلی سی ڈی تیار ہو گئی, میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے جو سے الفاظ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں, عوام کو سمجھانا ہے مجھے, اب اس سی ڈی کو اگر آپ دوسری سی ڈی میں ٹرانسفر کرنا چاہیں تو کتنا وقت رہے گا؟ جو کام برسوں میں ہوا تھا وہ اب سیکنڈوں میں ہو جائے گا. تو میرے بچوں سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے نبوت کے ذیل میں جتنے تعلیمات رسول کو 23 برس کے اندر سکھائے جا رہے تھے, جب آخری وقت وہ سی ڈی تیار ہو گئی تو اس سی ڈی کو 10 سیکنڈ کے اندر اندر امامت کی سی ڈی میں ٹرانسفر کر دیا. وہ ماسٹر کاپی ہے رسالت کی, امامت کی جتنی کاپیاں ہیں وہ سب اسی کی سیریز ہیں, وہ سب اسی کی کاپیز ہیں, کچھ فرق نہیں ہوتا. اور رسول جب قرآن پڑھاتے ہیں تو وہ خالی قرآن نہیں پڑھاتے, امام جعفر صادق علیہ السلام بھائی, یہ تو قرآن کی بات ہوگی نا, قرآن نے خود اپنی نکایت کے لیے آنند لے کل لے چاہیے, صبح قیامت تک جتنی پرابلم تمہارے سامنے آتے چاہیں گے سب قرآن حل کرنے کو تیار ہے. اور اسی لیے ہمارے چھٹے امام میں جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ولدنی ولدنی رسول اللہ عالم بالقرآن, میں رسول اللہ گھرانے میں عربی دان حضرات جس وقت تعلق رکھتے ہوں وہ سماعت فرمائیں, کیا فرما رہے ہیں؟ ولدنی رسول اللہ عالم, میں خاندان رسالت میں پیدا ہوا کیوں کر عالم بالقرآن, قرآن اپنے سینے میں لیے ہوئے آیا, سینے میں قرآن لیے ہوئے آیا, وہ قرآن کے جس نے نبو ما قبلکم, اب تک جو کچھ ہو چکا وہ سب اس کے اندر موجود ہے, قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اس کے اندر موجود ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے علم کے بعد اب میری صورت حال و پوزیشن تو یہ ہے کہ پوری کائنات اپنے ماضی اور مستقبل سمیت میری نظروں کے سامنے یوں ہے کہ نما انگرو علاقہ سے جیسے میں اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دیکھ رہا ہوں. کسی کے برا ماننے کی بات نہیں, ہر ایک کا احترام کرتا ہوں, ہر ایک کا احترام کرتا ہوں, کبھی میں کسی کی توہین نہیں کرتا, سب اللہ ہر ایک کی عظمت مسلم, ہر ایک مذہب مسلم. لیکن کسی نے یہ کہا تو معلوم ہوگا کہ میں جب فتویٰ دیتا ہوں تو تو کا فتویٰ دیتا ہوں پہلے میں قرآن میں دیکھتا ہوں, اگر قرآن میں اس کا جواب ملتا ہے تو قرآن سے فتویٰ دیتا ہوں, وہاں نہیں ملتا تو سنت رسول میں دیکھتا ہوں, وہاں بھی نہیں ملتا تو سیرت صحابہ. بہت اچھا ہے, ویری گڈ, بہت زبردست. مگر نسل اہل بیت میں کیا ہے, یہاں بات یہاں رنگ دوسرا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب قرآن میں کوئی چیز نہیں ملتی, سن لیجیے کیا کہتے ہیں, کہ مجھے جب قرآن میں کوئی چیز نہیں ملتی تو میں یہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے کرتے ہیں, بہت اچھی بات. مگر امام محمد باقر کیا فرماتے ہیں, بس ختم ہو رہی مجھے. امام محمد واقف کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی مسئلہ تم کا سامنے پیش کروں، کوئی بھی کسی بھی فتوے کا جواب، استفتاء کا جواب دوں، تو تم کو یہ حق حاصل ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ آپ نے کہاں سے بتایا، میں قرآن کی آیت پیش کر دوں گا. بس امامت و صحابیت میں اتنا ہی فرق ہے، احترام ہم ان کا بھی کرتے ہیں، مگر یہ سارے دنیا کے مسائل حل کرتے ہیں صرف اور صرف اور صرف قرآن کے ذریعے، یہ کہیں گے جاتے. بس برادران عزیز، ابھی باتیں رہ گئی ہیں اس سے متعلق، انشاءاللہ کل میں پیش کروں گا، کیونکہ امام نے فرمایا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اسی قرآن میں ہے، تو جو بھی عالم تو قرآن ہوگا اس کو معلوم ہوگا کیا ہونے والا ہے. اور ہمارے یہاں امام میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اگر امام جعفر صادق کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے، تو امام حسین کو بھی معلوم تھا کہ میں جس راہ پر جا رہا ہوں اس میں کیا ہونے والا ہے. بس حضرت امام حسین اس آبادی کو دیکھ کر، اس رونق کو دیکھ کر، اس مجمع کو دیکھ کر، ان بیویوں کو دیکھ کر، کتنی بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں اسے کر بتائیں گے. اللہ ان گودیوں کو آباد رکھے، اللہ ان کے مشکلات کو دور کرے. جب میں کراچی کے اس مجمع کو دیکھتا ہوں تو مجھے کربلا کا سناٹا یاد آتا ہے. میں یہاں کی روشنی کو دیکھتا ہوں تو مجھے شام غریبہ کا اندھیرا یاد آتا ہے. جب میں ماؤں کی گود میں مسکراتے ہوئے بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے کربلا کی ماؤں کی گود میں جلے جھلتے ہوئے بچے دکھائی دیتے ہیں. بڑی بڑی سبینیں لگی ہوئی ہیں میں دیکھتا ہوا رہا ہوں. کتنے پیاسے تھے حسین، اگر اس کا آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں کتنے پیاسے تھے حسین، تو دنیا میں آج پھیلی ہوئی سبیلوں سے اندازہ کر لیں کتنا پانی ہے کہ جو جا رہا ہے حسین کے نام پر، مگر حسین کی پیاس نہیں بجھ رہی. کوئی پابندی لگی ان سبیلوں کے اوپر؟ یہاں تو ہندو ہوتے ہی نہیں بےچارے، ہمارے ہندو پانی پیتے ہیں. آگے کریم کی سبیل ہے، جو چاہے پیے، جس کو پیاس لگی وہ پیے، سننی آئے پیے، ماتم کرنے والا آئے پیے، نہیں ماتم کرتا نو پرابلم، پی آ کر. یہ کریم نے کریم کے نام کی سبیل ہے. بس ارادانوں، میں نے آپ کے سامنے کیا تھا جو کردار کا معجزہ ہے تاریخ بشر میں، ہندو دھرم ہو، کرسچینٹی ہو، جیوش ریلیجن ہو، بدھسٹ ہو، کہیں آپ یہ مثال نہیں دے سکتے ہیں کہ کسی مذہبی رہنما نے اپنے اور اپنے بچوں کے قاتلوں کی پیاس کو بجھائی. نہیں کر سکتے، میرا چیلنج. اور کہیں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں اپنے معصوم بچوں کی پیاس کو نظر انداز کر کے جانوروں کی پیاس کو بجھایا. نہیں کہہ سکتے. اب وہی کریم کربلا کے میدان میں آ گیا اور ساتویں محرم سے اس پر پانی بند ہو گیا، اس پر، اس کے سپاہیوں پر، اس کی بیویوں پر، گھر والوں پر، بچوں پر پانی بند ہو گیا. کربلا کی گرمی یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. حور کے غلام کا بیان ہے کہ سارا لشکر سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرا آقا اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے. مریا میں نے کہا میرے آقا سب سو گئے، آپ ٹہل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی آپ کو، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا کہ پریشانی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ دور جو فاطمہ کے لال کے خیمے لگے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر سے یہاں تک آواز آ رہی ہے، معصوم بچے سو نہیں رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. دیکھ غور سے سن، غور سے سن، غور سے سن،
ان بچوں کی آواز آ رہی, کوئی کہہ رہا ہے ہائے چچا پیار, کوئی کہہ رہا ہے ہائے بھیا پیار, کوئی کہہ رہا ہے ہائے بابا پیار. مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ معصوم بچے جو رات کو سو نہیں پا رہے ہیں پیار کی شدت کی وجہ سے, اور ہائے پیار کی آوازیں بلند کر رہے ہیں, یہ بچے اسی کریم کے بچے ہیں جس نے ہماری پیاس بجھائی. میرے دل پر کوڑے لگ رہے ہیں, میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. یہاں تک صبح ہو گئی اور ہور ابن احساس کے سامنے آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کیوں پیسر احساس, کیا واقعی حسین سے جنگ ہوگی؟ تو پیسر احساس نے کہا کہاں جنگ ہوگی, اور ایسی جنگ ہوگی کہ یہ کربلا کا میدان, یہ اسی کے الفاظ ہے, میں اپنی تفسیر کو بات کہتا ہوں, کربلا کا میدان لاشوں سے اور کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے پٹ جائے. کہا سلو ان کو اس وقت ممکن نہیں, کہا اب کوئی شکل کی صورت ممکن نہیں ہے. وہاں سے چلا تو اب اس کے ایک ساتھی قرہ بن قیس کا بیان ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ پھول کے چہرے کا رنگ زرد ہے, بہت فڑفڑا رہے ہیں, بہت دیکھ رہے. تو یہ کہتا میں نے کہا کہ کیا یہ جو 72 سپاہی کھڑے ان سے ڈر رہا ہے؟ ایسی بات نہیں, موت سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیا بات ہے؟ کہاں کہ موت سے میں نہیں ڈرتا, مگر میں ایک ایسی منزل پر ہوں کہ مجھے ایک طرف جنت دکھائی دے رہی ہے, ایک طرف جنت دکھائی دے رہی ہے. بس یہ کہتے کہتے آگے بڑھا, اور آگے بڑھنے کے بعد بیٹے پر نظر پڑی تو بیٹے سے کہا کہ یا بنی لا صبر علی علی النار فصر بنا الی الحسین. اے بیٹا, میں مر سکتا ہوں مگر جہنم میں جانے کے لیے تیار, وہ سامنے جنت کا شہزادہ کھڑا ہوا ہے, اگر چلنا ہے تو میرے ساتھ چل. دونوں نے گھوڑے اڑائے اور جب دونوں صفوں کے بیچ میں اور پہنچا اپنے بیٹے سمیت, تو بیٹے سے کہا رک جا. بیٹا رک گیا, وہ گھوڑے سے اترا, کہا اترا گھوڑے, وہ بھی گھوڑے سے اترا, کہا بیٹا بہت مجرم ہوں, فاطمہ کے لال پر, ان کے بچوں پر, ان کے اہل علم پر جو مصیبت پڑے گی وہ سب میری ہو جائے گی, کیا کروں, کیسے معافی مانگوں؟ اے بیٹا, یہ سورت حسین کو دکھانے کے لائق نہیں ہے, یہ میری رضا میرے چہرے پر ڈال کر اور میرا چہرہ چھپا دے. یہاں زنجیر موجود نہیں ہے, لیکن جیسے نکال کے دیا کہ یہ رومال موجود ہے, اس رومال سے میرے ہاتھ باندھ لے. ہاتھ بندھے ہوئے, آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے, چہرہ چھپا, آہستہ آہستہ حسین کی طرف بڑھ رہا ہے. ادھر حسین کربلا کے میدان میں محو مناجات, آنکھیں بند ہیں, اللہ سے لو لگی ہوئی ہے کہ محسوس ہوا حسین کو کوئی آ کر پیروں سے لپٹ گیا. آپ کب حسین کے فدائی ہیں سن لیجئے, آپ نے بڑی بچیں سنی ہوں گی, مگر اب حسین نے اپنا مرثیہ پڑھا ہے وہ سن لیجئے. جب حور نے حسین کے پیروں پر سر رکھا تو حسین نے ایک مرتبہ دیکھا اور فرماتے ہیں, امام کے الفاظ میں فرماتے ہیں, من تکون ہو ارفا رہا تھا, یہ کون ہے کہ جو آج میرے پاؤں سے لپٹ گیا, اس لیے کہ کربلا میں تو آج مجھے سلام کے لائق نہیں سمجھ رہا. بس ہور نے کہا مولا میں ہوں ہور, مایوس ہے مجھے, گناہگار مایوس ہے. کہتا مولا یہ بتائیے میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں. حسین نے سر اٹھا کر سینے سے لگایا, کیا بات کرتا ہے, میں نے بھی معاف کیا اور میرے اللہ نے بھی معاف کیا. اب خدا کی قسم حر کا بیان ہے, پڑھیے تاریخ میں, کہ جب معافی کا پروانہ مجھے مل گیا تو نظر اٹھا کر میں نے حسین کو دیکھا, تو میں نے دیکھا حسین رو رہے ہیں. میں نے کہا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تو کیوں رو رہا ہے, تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں تو اپنے گناہ پر رو رہا ہوں. کہا تو گناہ میں رو رہا ہے, ہم شرمندگی میں رو رہے ہیں. کل تب دشمن بن کر آیا تھا تو ہم نے تیری مہمانی کی تھی, اور آج جب دوست بن کر آیا ہے تو فاطمہ کے لال کے پاس ایک جانے ہاتھ بھی موجود نہیں کہ جو تیری کیا آپ کو دیا. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کو سمجھ رہے ہیں بھائی, فاطمہ کے قریب آ گئے. میں بولا کربلا میں جو کچھ ہوگا اس سب کا ذمہ دار میں ہوں, میں شہید ہوں گا, میں باپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا, لیکن چاہتا ہوں کہ میں پہلے کفارہ ادا کروں اپنے گناہ کا. کیا کفارا؟ کہا میں تو مروں گا, چھوڑوں گا تھوڑی ہی آپ کو, جان دے دوں گا آپ قدموں میں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ میرا کڑیل جوان بیٹا جائے میدان میں شہید ہو دم توڑے اور میں اس کو دم توڑتا ہوا دیکھوں. بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو دم توڑتا ہوا دیکھے اور جب بیٹا دم توڑ رہا ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں پالنے والے ہی میرے گناہ کفارہ. یہ پھلکتی بھی لاش امام لاکھ روکتے رہے لیکن تھوڑ نے اتنا اصرار کیا بس والے صاحب کہ امام مجبور ہو گئے. جوان بیٹا ہے ہر کا بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے پیروں سے رات بھی ہے آ کر بھرپور حملہ کیا. حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں ہر کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا جب تک بیٹا لڑ رہا تھا سفوں کا سفے اڑک رہا تھا ہر کے چہرے کا رنگ زرد تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جوان بچہ ہے کہیں ایسا نہ پھر بھی چلا جائے تو میں بہت شرمندہ ہو جاؤں گا. لیکن حمید کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی بیٹا گھوڑے سے گرا ویسے ہی ہر کے چہرے پر سفید ہو گئے آنکھیں بند ہوئی ہاتھ اٹھ گئے پالنے والے میرے محبوب بڑا گناہ کیا بہت بڑا گناہ کیا پالنے والے یہ قربانی کفارے کی شکل میں قبول کر لے. اس کو ایک آدھ منٹ لگ گیا اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے. اس کے بعد اب خود اس کا بیان ہے کہ جتنی تیزی سے ممکن تھا میں اتنی تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا کہ کوئی میرے بچے کا سر نہ کاٹ لے. کہتا ہے لیکن جب میں کربلا کے میدان میں اپنے بیٹے کے سرانے پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے بچے کا سر کربلا کی زمین پر نہیں ہے فاطمہ کے لال کی گود میں ہے. حسین ہاتھ خون پاک کر رہے ہیں یہاں تک کہ ہر کے بیٹے نے فاطمہ کے بیٹے کی گود میں دم توڑا ابھی تک تو ہر چکا پڑا ہوا تھا لیکن جب آخری ہچکی بھی آ گئی تو ایک مرتبہ ہر جھکا ہر جھکا حسین اٹھے کہ ہر کیا ارادہ ہے مولا ارادہ کیا ہے میرا بچہ ہے میں خلاش اٹھاؤں گا لے جا کر خیمے خامے رکھوں گا ہر کیا بات کیا اسلامی اخلاق یہی ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت میں کہہ چلی ہوں میں تیرے لال کی میت اٹھاؤں گا. خود دیکھتا رہا فاطمہ کے لال نے خود کے بیٹے کی میت اٹھائی لا کر گنجے خریدہ میں رکھی. میں کہتا ہوں مولا آپ ابھی خود کے بیٹے کی لاش اٹھا رہے ہیں لیکن جب آپ کا کلیل جوان کربلا کے میدان کی اڑیاں رگڑ رہا ہوگا تو آپ سے اپنے جوان کی لاش اٹھ نہ پائے. اللهم صل على المسلمين والمسلمات الأحياء منهم.